الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى ونبيه المرتضى ووليه المقتدى سيدنا ومولانا سيد الرسل والأتقياء سيد الغر المهجرين وسيد الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. میرے بزرگو محترم بھائیو اور دوستو, انسانی زندگی انسانی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے. انسانی زندگی انسانی ضروریات پر مشتمل رہتی ہے. ان ضروریات اور ان مقتضیات کو شریعت نے ایک تہذیبی اور اخلاقی رنگ دیا ہے. مثلا کھانا پینا تو سب مخلوقات کر رہی ہے, تو اسلام نے مومن مسلم کو کہا کہ بسم اللہ پڑھے, دائیں ہاتھ سے کھائے, اپنے سامنے کھائے, اندازے سے کھائے, حلال کھائے, مکروہ اور حرام نہ کھائے. پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ سے ہو, بیٹھ کر ہو, تین سانسوں سے ہو. یہ تہذیب اور اخلاق کا رنگ ضرورت زندگی کو اسلام نے دے دیا ہے, ہر چیز میں ہے. بازار اور منڈی میں پیغمبر تشریف لے گئے اور آپ نے بعض تجار کو تنبیہ کی کہ مال رکھنے میں دھوکہ ہے, اوپر کچھ تھا نیچے کچھ تھا. اب بھی آپ کریٹ لے مالٹوں کا سیب کا تو اوپر اور نیچے کا فرق نکلے گا. آپ نے اس کو کہا اللہ کست ہو, اس کو نیچے والے کمزور مال کو اوپر کیوں نہیں رکھا, یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو عالم بازار سے واقف نہ ہو, منڈی کے حالات نہیں جانتا ہو, وہ فتویٰ نہ دیا کرے, کیونکہ فتوے میں سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. قرآن و سنت بنیاد ہے اور باقی اس کے ساتھ توابع وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. مسلمانوں کی اس ضرورت کے لیے کہ انہیں ہر چیز کا احساس ہو جائے اور انہیں احساس دلایا جائے اور ان کو ضروریات زندگی شرعی اصول اور شرعی آداب کے ساتھ پیش کر دیے جائے, اللہ نے انبیاء اور مرسلین بھیجے جو کامل و اکمل اخلاق, شرافت, تہذیب, مروت, انسانی قدر و منزلت کے اعلیٰ معراج پر فائق تھے, صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین. اور سب کے اختتام پر تاج و تیجان سید العرب والعجم سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الاخیار والابرار سید الشفعاء یوم الدین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء اسعد السعدات صاحب الدرجات العالیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے اور آپ تو تمام شرائع تمام ضروریات ہر چیز کو لے کے آئے وہ ابو ایوب انصاری کو ایک یا سلمان فارسی کو کسی یہودی نے کہا سنا ہے آپ کا نبی اور رسول آپ کو استنجے کے طریقے بھی بتاتے ہیں آپ نے کہا اللہ نے ایسا کامل نبی اور رسول بھیجا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے طہارت زندگی کے لیے نظافت تمام چیزیں سمجھاتے ہیں وہ یہودی اپنے سوال کرنے پر شرمندہ ہوا کہ میں نے تو سوال عیب کے لیے کیا یہ جواب تو کمال کا دے رہا تو ان ضروریات کے لیے اللہ نے قرآن شریف نازل فرمایا ہے اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر وَحَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ علماء کہتے ہیں ذکر کا معنی ہے یاد رکھنے والی چیز پیغمبر کو بھی ایک جگہ کہا ہے ذکر الرسول کہ پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ سنت سیرت حدیث یہ بھی یاد رہنا چاہیے تب جا کے تو عمل ہوگا علماء دین کو بھی کہا اہل ذکر کہ قرآن سنت اور مجموعہ حیات ابدی اور ضروریات انسانی پر مشتمل مسائل و احکام ان کو یاد ہوں گے فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ ان یاداش والے علماء قرآن و سنت یاد رکھنے والے علماء ان سے مسئلے پوچھا کرو کتابوں میں تو سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن کتاب کو منبر پر لانا اور منبر محراب سے بیان کرنا یہ منصب ہے علماء دین کا وارثین رسل اور نبیین کا اللہ نے ان کو یہ مقام مرتبہ نصیب فرمایا ہے کہ چھوٹے بڑے تمام مسائل وہ بیان فرماتے ہیں یہ ضرورت خلافتیں پوری کرتی تھی ابو بکر صدیق کی خلافت تو بہت مختصر تھی دو سال چند مہینے اور چند دن کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور وفات حسرت آیات کی فضائے تھی اور غم و اندوہ کا زمانہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پر بہت تفصیلی ہے اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں مشرق اور مغرب تک اسلام پہنچا تفصیلات سامنے آئی صحابہ کے جرگے ہوئے اور نصوص قرآن و سنت کی تشریحات و تفصیلات بکمال کی گئی قیامت تک کے لیے امت کو دینی ساز و سامان کے اعتبار سے مسلح فرمایا فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء یہی حال علی اور معاویہ کے دور میں بھی رہا ہے اس کے بعد جو حکومتیں ہوئی ہیں خواہ وہ بنو امیہ کی ہے یا بنو عباس کی ہے آپس میں تو شکرنجیہ رہتی تھی لیکن اسلام کے اوپر سب متفق ہوتے تھے اور اسلام کی ضروریات کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے. میں تاریخ کے جھروکوں میں اب نہیں جانا چاہتا, وقت میرا کم ہوتا جا رہا ہے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ چند لمحوں میں تم سے فارغ ہو جاؤ. زندگی ساری یہی منبر و محراب پر گزر گئی, اور آسمان و زمین گواہ ہے کہ جتنے مسائل شریعت کے کتابوں میں تھے اور میری نظر کوتاہ کے نیچے آئے, کسی نہ کسی بہانے میں نے ان کو بیان کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں, اور لوگوں کے حافظے بھی وقت کے گزرنے سے کمزور ہوتے جاتے ہیں, اور لوگ توجہ بالکل نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں. اس کے بعد زمانے آئے اور اس میں بھی بڑے بڑے حکمران آئے. سلطان محمود غزنوی 400 ہجری میں ہے, بالکل ابتدائی بادشاہ ہے, لیکن اسلام سے پر داتا سے بلاور لے کے آئے, اور شہاب الدین غوری 6ویں صدی ہجری میں غورستان سے آیا اور ہندوستان کے ہندوؤں کی کس کی پٹائی لگائی اور ان سے مسلمانوں کے بدلے لے لیے. کوئی اذان دے تو اس کی زبان کاٹے, کوئی گائے کاٹے تو اس کی گھر کی عورتیں کاٹے. پرتوی راجہ کو زندہ پکڑا اور گرفتار کیا. اور پھر ساسانی آئے, درانی آئے, سات خاندان آئے, غلامان آئے, تخلق آئے, آخر میں مغل آئے. مغل کا ابتدائی بادشاہ ظہیر الدین بابر 934 ہجری میں آئے. یہ صاحب ہدایہ کے گاؤں رشدان کا رہنے والا ہے. اپنے توزک میں لکھا ہے کہ میرے لیے فخر و شرف ہے کہ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں جس کے بڑے فقیہ و محدث صاحب ہدایہ علی ابن ابی بکر, وہ بھی مرغینانی اور رشدانی ہے. صاحب ہدایہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں مجتہدین اور محدثین کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں, اور حنفیہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج تک ہمارے درس میں ان کے چاروں ہدایہ, اول, دوم, سوم, رابع, سب باقاعدہ طلبہ کو سبقاً پڑھائے جاتے ہیں. اس عاجز نے بھی 18 سال ہدایہ پڑھائے, اس کے بعد مشکات اور ترمذی بخاری کے لیے بیٹھ گیا. ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا ہے ہمایوں, اس کا بیٹا اکبر ہے, اکبر کا بیٹا نور الدین جہانگیر ہے, اور جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان ہے, شاہ جہان کا بیٹا پھر اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ تمام ادوار حقیقت میں اسلام کے لیے مفید تھے. اکبر بادشاہ کو غلط مشورہ دیا گیا تھا کہ ہندوستان مختلف مذاہب پر مشتمل ہے, ان کو ایک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ ایک شاہی مذہب کا اظہار کر لے. اور 9 آدمی تھے جن کو نورتن کہتے ہیں, انہوں نے یہ باتیں کہی اور بادشاہ اس میں بہک گیا. لیکن جہانگیر جب آیا اور وہ سمجھ گیا کہ میرے والد نے بڑی فوش غلطی کی, سب سے پہلے نورتن کے جو لوگ باقی تھے ان کو قتل کیا کہ میرے والد تمہاری وجہ سے دنیا سے ایسا گزر گیا, دین الہی کا مرتکب ہوا ہو. نور الدین جہانگیر نے پہلے تو بیعت بھی کی لیکن بعد میں سیدھا ہوا, اب اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے دربار پر اور ان کے دہلیز پر سر نیاز جھکایا, بجائے ان سے سجدہ کرانے کے خود سجدہ کرنے لگے. مجدد نے کہا, نہ میں مخلوق کا سجدہ کرتا ہوں نہ اس سے کراتا ہوں, سجدہ گاہ صرف ایک بار گائے جل والا, اور اس کے سامنے ہی مخلوق سجدہ ریز ہوگی. گیارہ سو دس ہجری میں اورنگزیب بادشاہ فوت ہوا ہے, اور شاہ ولی اللہ گیارہ سو چودہ میں پیدا ہوا ہے. شاہ صاحب کی پیدائش سے چار سال پہلے سلطان المسلمین انتقال کر چکے تھے. اورنگزیب بادشاہ کے مدائح فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے بیان کیے جاتے ہیں پھر بھی اس کے بہت سارے اقسام رہ جائیں گے. ایک درویش صفت بادشاہ تھا. کسی موقع پر کسی نے نئے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا, کہتے فرماتے تھے ہمارے پتہ نہیں کپڑے اپنے ہے بھی یا نہیں, اس قدر محتاط تھے. بالکل پھلوں کے علاوہ کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے, جوس نہیں پیتے تھے, اور کہتے تھے اسی سے میرے والد شاہ جہان شرابی ہو گیا تھا. کہ سادہ پانی پلاؤ چشمے اور نہر کا, اور پھل خالص دیا کرو, نچوڑ کے نہ دیا کرو. ایک جگہ لکھتے ہیں, میں نے مصاحبین سے گزارش کی ہے کہ مجھے پھلوں کا نچوڑ نہ پلائے, اس سے میں نے بڑے بڑوں کو شرابی ہوتے ہوئے دیکھا. توبہ. اکثر نمازوں میں امامت فرما لیتے تھے. قرائے ہند میں لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ جیسے قاری اور مقری اور تجوید کا امام ہندوستان میں نہیں گزرا. یہی حال ان کی دونوں بیٹیوں کا زینت النساء اور زیب النساء کا تھا. 30,000 کتب حنفیہ زیب النساء کے پاس تھی. 30,000 کتب حنفیہ میرے پاس بھی نہیں ہوئی, جبکہ میرا کتب خانہ پاکستان کے تمام کتب خانوں سے بڑا ہے. مشہور تو بہت لوگ ہیں, ہم تو مشہور نہیں ہیں, غریب مسکین کیا مشہور ہوگا. لیکن کتاب کا جہاں تک تعلق ہے, روئے زمین پر وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, مطبوع ہو یا قلمی ہو, وہ کسی نہ کسی طرح میرے پاس آئے گی. یہ اللہ کا خاص احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے. ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے, میرے ساتھی کتابیں, ایک کتاب میں نے کہا نکالو بھائی یہی رکھیے. تین چار ساتھی لگے ہوئے اتھے اتھے, کہتے کتاب نے قسم کھائی ہے کہ جاہل کے ہاتھ میں نہیں جائے گی. تو میں اٹھا, اسی طرح تار لگا ہوا تھا آکسیجن کا, تار گھسیٹتے ہوئے کتب خانے کے قریب ہوا, لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ, ایک اسی کتاب نے اوپر سے نیچے چھلانگ ماری. میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے چوما, میں نے کہا سینے سے لگایا, میں نے کہا آپ کو رحم آیا, وہی کتاب چاہیے تھی. میں یہ باتیں اپنی تعریف کے لیے نہیں کرتا, میں کیا تعریف کا قابل ہوں گا جو نہ خود آ سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے. کبھی ہم بھی صحت مند ہیں. میں یہ طلباء جو ہمارے آتے ہیں دینی مدرسوں کے, ان کے ذوق کو سلیم بنانا چاہتا ہوں کہ ایاس قدر خویش بے شناس, اپنا حساب کرو کس چیز کے طالب علم ہو, وہ علم کون سا ہے, وہ تیری طلب کہاں تک ہے. دونوں چیزوں کا احتساب ضروری ہے. کوئی شک نہیں کہ 15ویں صدی میں دینی مدرسوں کے طلباء اسلام کا بہت بڑا سرمایہ ہے, اور یہ زمین پر آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے دینی ذرائع ہیں, اور اللہ ان کو سلامت رکھے اور روزفزو رکھے, اور ہر شریر مفسد بے دین و بد دین اور اس کے غلط پلاننگوں سے بچایا رکھے اور ہمیں اور آپ کو ان کی خدمت کا خوب موقع دے. لیکن ان کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. آج ملک کے اندر کتنی افراتفری ہے, کوئی معاش سے تنگ ہے اور کوئی مال و دولت سے تنگ ہے. مال و دولت سے اس لیے تنگ ہے کہ ان کی گرفت ہو رہی ہے, اور حدیث میں کہ ہر چیز کا قیامت میں ایک سوال ہوگا, علم کا سوال ہوگا کہ ماذا عامل بھی, اس سے کیا کام کیا تھا. عمر کا سوال ہوگا کہ کہاں گزاری تھی. جوانی کا سوال ہوگا کہ یہ کہاں پرانی کی تھی. لیکن مال کے بارے میں دو سوال ہیں, من این اکتسبا وفی ما انفقا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ملک افراتفری کا شکار ہے, ملک میں لوگ خوش نہیں ہیں. خوشی کا سامان تو معاش ہے, اور معاش میں گرانی پیش آ رہی ہے. ایک ایک روٹی کے لیے لوگ قطار بناتے ہیں. آج تندور والوں کا ہڑتال ہو, آج چکی والوں کا ہڑتال ہو, آج مل والوں کا ہڑتال. لوگ مل کر کے حکومت بناتے تھے, اور اس مقصد کے لیے کہ بھئی حکومت کو ہم طاقت دیں گے, توانائی دیں گے, اور وہ ہماری کمزوریوں کو خیال رکھے گی. لیکن اب حکومت علیحدہ ہے, اور لوگ اور ان کے غم اور صدمے علیحدہ ہے. افسوس حد افسوس. ہمارے بعض دوست مجھے ٹیلی فون پہ کہتے ہیں کہ لب و لہجہ نرم رکھو. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, کانٹا جب چبھا ہوا ہو تو آپ کہیں بہت پیارا کانٹا ہے, لیکن نکالنا تو پڑے گا. آپ تو کہتے یہ عضو کاٹنا پڑے گا, اگر یہ نہیں کٹا تو پورا جسم اس کا شکار ہو جائے گا اور ناکار ہو جائے گا. عجیب بات ہے کہ ہمیں محراب و منبر سے بھی سچ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, اور افغان کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی شان بہت بلند ہے. بھائی ہماری شان کیا ہے؟ ملک کی شان پر قربان ہے عوام اور مخلوقات. جو آہ و کرب میں ہے اور درد میں ہے تو ہم وہ دیکھ نہیں سکتے. افسوس صد افسوس. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ اللہ. اس عروجی عارضی پر یہ تکبر یہ غرور, دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. زندگی بھر میں ملا مجھ کو سکون دو مرتبہ, ان پہ دل آنے سے پہلے ان پہ مر جانے کے بعد. یہ کیسے دل ہوگا کہ جو غمگینوں کو دیکھے اور جو پریشان حالوں کو دیکھے, ان کے صدموں کو دیکھے, اور وہ ممبر سے اور محراب سے ان کی فکر کی باتیں نہ کرے. یہ تو بہت مشکل آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اقتدار اعلیٰ درست اور صحیح فرمائے, اور لوگوں کی سوچ اور شعور میں کمال پیدا کرے. اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے 25 سال بعد رنجیت سنگھ مسلط ہوا ہے. سکھوں کا جو بہت متعصب اور بہت ناکارا اور ظالم بادشاہ بنا تھا رنجیت سنگھ, یہ 25 سال بعد آئے. اس کو کسی نے کہا کہ اورنگزیب کے دور میں تم کدھر تھے؟ کہ میں کہیں کونے کانچے میں چھپا ہوا تھا. کیوں؟ کہ وہ مجھے سپاہی رکھتے نہیں تھے اور ان کے سامنے وفادار سپاہی بننے کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. ایسے مقامات سے یہ لوگ واقف تھے. اس وقت سے پھر افراتفری ہو گئی. مجدد کی تحریک جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں اٹھی تھی, اس کو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے درس حدیث کے ذریعے مشرق اور مغرب میں پہنچائی. 1857 میں اور پھر شاہ شہید اسماعیل اور مولانا سید احمد شہید کی تحریک بالا کوٹ وغیرہ میں شہادتوں کے بعد اندازہ ہوا کہ اب اس ملک میں خدا کا دین بچانا آسان نہیں ہے. ٹھیک اس کے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور دارالعلوم دیوبند نے جید علماء, سربراورد اور سربکف مجاہدین, صلاحیت والے تحقیق کے افراد, تزکیہ اور تصوف کے میادین جو اجڑے تھے سرسبز و شاداب کیا توحید و سنت کے احیاء اور بقا سے. پھر یہ نظام مدرسوں کے ذریعے مسجدوں کے ذریعے چلتا گیا تو اتنا تو تھا کہ لوگوں کا ایمان عقیدہ محفوظ رہا, لیکن اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ایک فکر تھی کہ مثلا جو لوگ یہاں مسجد میں آئے ہیں وہ میرا خطاب سن رہے ہیں, جو درسگاہ میں آئے ہیں وہ مجھ سے سبق پڑھ رہے ہیں, ترمذی شریف, بخاری یا دوسرے استاد سے دوسرے اسباق, لیکن جو لوگ مارکیٹوں میں ہیں اور بازاروں میں ہیں اور کھیتوں میں ہیں ان تک جانا پڑے گا. اس کے لیے تبلیغی جماعت کی فکر کی گئی. تبلیغی جماعت میں یہ ایک اللہ نے زبردست کامیابی ڈالی ہے کہ وہ آدمی کے پیچھے جاتی, وہ اس کو اور وقت پر بڑا کام کر چکی ہے اور کرتی رہتی ہے. یہاں تک کہ مختلف شہروں میں ان کے دین کو قریب کرنے کے لیے اجتماعات منعقد کرتے ہیں, حالانکہ ان کے مذہب میں اس قسم کے بکیڑے لگانا کوئی آسان کام تو نہیں. اتفاق سے اس کے 2 مرکز بنے, ہندوستان میں بستی نظام الدین جہاں تبلیغ کے بانی اور مبانی حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کے لائق فائق صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب کا اندیلوی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سارام پوری جو مولانا الیاس کے سگے بھتیجے تھے اور مولانا محمد یوسف صاحب کے استاذ اور شیخ تھے اور ان کے سسر بھی تھے, جنہوں نے تبلیغ نصاب و فضائل صدقات جیسی اہم مہم کتابیں لکھی ہے جو ایک قسم کا تبلیغی چہل پہل کا ایک سلیبس ہے. جب تک حضرت شیخ الحدیث کی زندگی تھی اور صحت تھی تو وہ باقاعدہ رائےوند کے سالانہ اجتماع میں بھی تشریف لاتے تھے. سب سے پہلے ہم نے بھی وہاں ان کی نیاز حاصل کی اور ملاقات اور باریابی نصیب ہوئی تھی. آپ کا مقام علم میں بڑا اونچا تھا, आपके दर्स हदीस पूरे हिंदुस्तान में दिलावेज दर्स माने गए थे. आपने कई एक मुहक्कक किताबें लिखी. अबू दाऊद बदलुल मजूद के हवाशी आपने लिखे. बुखारी की शरह लामे उद्दरारी जो उनके वालिद मौलाना याहया ने हजरत गंगोई से सुनी थी उसे तरतीब दिया और कीमती हवाशी और मुकदमात से आरास्ता किया और 24 जिल्दों में लामे उद्दरारी बन गई. किताबुल हज और उम्रे कई जिल्दे लिखी. मुअत्ता इमाम मालिक जो बुखारी और मुस्लिम से बुलंद मानी जाती है उसकी तफसीली शरह और जज़ुल मसालिक 17 जिल्दों में लिखी. आप इन तमाम दरसगाह और तमाम कीमती बेशबाक किताबों के साथ उलमा और औलिया और सुलहा की भी निगरानी फरमाते थे और उन्हें भी मजहब सलफ के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे. और आप अपने वक्त के कामयाब मुहद्दिस मुदर्रिस औलिया सुलहा और उनके मजमूल बहरेन थे. उम्र आखिर में शौक मदीना गालिब हुआ. 22 साल वही रहे और वही इंतजार किया. एक न एक दिन वो सआदत भी नसीब हुई कि इमाम मदीना ने नमाज पढ़ाने से पहले ईशा की नमाज से पहले हज़रत शेखुल हदीस की वफात का ऐलान किया. जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया. मुसलमानों के मदीना मुनव्वरा और मक्का से और तरह इश्तियाक और रग़बत और मोहब्बत है. बहुत सारे बुजुर्गों ने वहीं जाकर के वहां के मौत के इंतजार में जिंदगी गुजारी. सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल-अज़ीम. मेरा मतलब यह कि तबलीगी काम बहुत ही जरूरी काम है और तबलीग के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं वो एक अजीम मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और उन्हें मसाइल और अहकाम पर थोड़ी तवज्जो बढ़ानी है. बाकी उसकी नजीर मौजूदा आलम में नहीं है. इत्तेफाक से किसी ऐसे मुल्क में एक जमाने में जमात तबलीग गई और उसमें रायवंड के बुजुर्ग भी थे और हिंदुस्तान के बस्ती निजामुद्दीन के भी उस वक्त के जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब तशरीफ लाए. लेकिन उस मुल्क के अंदर कुछ फिजाएं ऐसी बनी कि इन लोगों पर पाबंदी लगी और इतनी सख्त लगी कि वहां के मुसलमान भी इनसे मिलना नहीं चाहते थे. इत्तेफाक से उस मुल्क के अंदर कोई हुकूमती इजलास था जिनमें पाकिस्तान की तरफ से वफ के अंदर फकीह उम्मत मैदान सियासत और फरासत के अलल इतलाक इमाम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी शरीक थे. तबलीगी बुजुर्गों को पता चला तो ये किसी तरीके से हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत में पहुंचे और उनको अपना माजरा सुनाया. जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास का एजेंडा था कि मुल्क में बदअमनी फैल रही है और इसमें अमन होना चाहिए. हजरत मुफ्ती साहब ने वक्त मांगा और उस पर गुफ्तगू की कि अमन के लिए कुछ लोग होते हैं और अमन के लिए कुछ कवायद होते हैं, कुछ तरीकेकार होता है, उसके बगैर अमन नहीं आता. तो उन्होंने कहा वो लोग कहाँ हैं और वो तरीके कहाँ हैं. मुफ्ती साहब ने कहा वो इस मुल्क में इत्तेफाक से आए, आपने पाबंदी लगाई. फौरन बादशाह ने अपने अताशी को कहा कि फौरन रेडियो टेलीविजन पर ऐलान करो कि तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जहां चाहे जब चाहे बयान फरमाए. अपने बुजुर्गों ने हमेशा इस जमात को अपना समझा है और ये अपनी जमात है. और ये वाकया मुझे रायवंड में रायवंड के सबसे अजीम बुजुर्ग بھائی عبد الوہاب نے بالمشافہ براہ راست سنایا. اس طرح کا افریقہ میں ہم گئے تھے, وہاں بھی ایک ملک ایسا تھا جس میں پابندی تھی, لیکن مولانا یوسف بنوری وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ان پر کیوں پابندی لگاتے ہو, ان جیسے خیر کی جماعت, صلاح فلاح کی جماعت تو کہیں دیکھی نہیں ہے. تو حضرت مولانا سے ہی درخواست کی گئی اور انہوں نے عشاء کے بعد 2 گھنٹے بیان فرمایا. تمام فضائیں سازگار ہو گئی. تبلیغی ضرورت اور تبلیغی زیب و زینت اور تبلیغی اجتماعات اور ان میں آنا جانا, یہ بھی مسلمانوں کا مذہبی سرمایہ ہے. اس کے لیے وقت نکالنا اور اس کے لیے بوری بستر باندھنا اور اس کے لیے اخراجات اکٹھے کرنا, بہت ضروری ہے. میں جب چھوٹا تھا اور پرائمری اور شاید مڈل میں بھی نہیں گیا تھا, تو میں مجھے یاد ہے کہ تبلیغی جماعت جب آ جاتی تھی تو پورے گاؤں میں دینی گرماہٹ ہو جاتی. اس وقت تبلیغی بڑے سخت ہوتے تھے اور لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ نماز پڑھو, مسجد میں آؤ. ایک ایک آدمی کے پیچھے پوری جماعت ان کے گھر کے باہر بیٹھی رہتی تھی. تو ہمارے پڑوس میں ایک شخص نے بیوی کو کہا کہ یا میرے کپڑے ابھی دھو لو صاف ستھرے, اور یا مجھے کرایہ دو کہ میں کسی اور گاؤں میں چپ جاؤں, کیونکہ جماعت آئی ہوئی ہے وہ چھوڑے گی نہیں, تو میں پلید کپڑوں میں کیسے نماز پڑھوں گا. میں بڑا حیران ہوا کہ عجیب جماعت آئی ہے. میں بھی جا کے مسجد میں شریک ہوا. میں تو شروع سے ہی مسجد آتا جاتا تھا. بڑے پیارے لوگ تھے, بڑے اچھے اور اچھی باتیں دین کی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان شکر اور انعام ہے کہ ایسے لوگ نمازی بناتے ہیں. یہ جو کھیل کود والے ہیں یہ بھی تو عجیب و غریب چیزیں ہیں, کھلاڑی اور یہ میراثی ہم رنگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی انہوں نے راستے بنائے اور ٹھیک ٹھاک نمائندے ہیں ان کے. ایک بہت بڑا کھلاڑی جو ہے میرا مرید بنا تھا, اور پھر مجھ سے خفا ہوا کہ آپ نے تبلیغی مبلغ کو یہ کہا. میں نے کہا اس کو گھر پر بٹھاؤ, میں بھی آ جاؤں گا, آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, یہ غزوہ میدان. میں نے کہا مناظرہ نہیں, بات چیت ہے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ بات ہے آپ کیوں کر رہے ہیں, تو نامناسب ہے, جائز نہیں ہے. وہ کہے کہ میں نہیں کروں گا, انہیں توبہ ہے, بات ختم. کون سی جائیداد اور گھر اور پلاٹ کا جھگڑا ہے. تو مطلب میرا یہ کہ عوام میں بھی دینی دلچسپی پیدا کرنے کا مادہ ان میں موجود ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور آج بھی شہروں کے اندر بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے جامعہ میں مستقل محلے کے اہل تبلیغ جو میرے بھائی اور دوست ہیں اور ادارے کے پشت پر رہتے ہیں, بڑے کام کے لڑکے اور لوگ ہیں. اسی طرح جامعہ کی طرف سے بھی طلبہ کی ایک تبلیغ ہے, اور وہ ظہر کے بعد لازماً ایک طالب علم کھڑے ہو کر نصاب تبلیغ پڑھتا ہے, اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے. میں بھی اپنے آپ کو اس میں شریک سمجھتا ہوں, محراب سے اس میں دعا میں شریک ہوتا ہوں. تو یہ ہماری ضروریات ہے تبلیغ. ہر شخص کا رنگ علیحدہ ہے, اور ہر شخص کے اندر علیحدہ علیحدہ احساسات ہیں. جیسے کسی کو تیز مرچ مسالہ پسند ہو تو وہ ہماری باتیں پسند کرتے, کسی کو بالکل سادہ ابلا ہوا گوشت اور سبزی پسند ہو وہ پھر تبلیغ کیا, ہاں بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی, ہاں بھائی اللہ نے وافیت والا معاملہ کیا, اللہ یہ والا خالی ابلا ہوا گوشت بغیر مرچ مسالے کے, اور اس کی بھی بڑی ضرورت ہے, وہ بھی صحت افزا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ بھئی یہی کھاؤ. تم سختی وقت بسختی گوئی کے صدقو زے نبات بکارنا آئے چخن زلے. شیخ سعدی کہتے ہیں کبھی شیرین بولا کرو, کبھی ہنڈیا کے اندر مرچ مسالہ ڈالا جاتا ہے, چینی نہیں ڈالی جاتی. وقت بسختی گوئی کے صدقو زے نبات بکار نہ آیت کی جسا انزلے. کبھی اس طرح کبھی اس طرح. تو تبلیغی جماعت میں بھی بڑا رنگ ڈنگ ہے, اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اب ایک ملک میں ان کا جانا ہوا, اور وہ ملک کے بادشاہ سے انہوں نے ملاقات کی, اور وہاں خواتین کا اجتماع تھا, تو ان سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے عورتوں کو بھیجیں. تو ان کی عورتیں تو تیار ہو گئی, لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ ہم پردہ نہیں کریں گے. پردہ تو مسلمانوں کا, اور ہم تو ایسے ہی آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں. تبلیغی جماعت بڑی فکر میں ڈوب گئی کہ بھئی پردے کے بغیر ہم کیسے ہاں کر لے, شریعت ختم ہو جائے گی. اور اگر پردے کی پابندی رکھتے ہیں تو یہ لوگ رہ جائیں گے. تو دیکھو کیسے راستہ نکالا. راستہ یہ نکالا کہ دیکھو یہاں سے لے کر اجتماعگاہ تک 3 گھنٹے کا راستہ ہے, اس میں تو آپ چادر یا دوپٹہ یا شال اوڑھ لیں. اجتماعگاہ میں تو عورتیں ہیں ساری, وہاں صبح سے شام تک آپ رہے, وہاں ضرورت نہیں ہے. عورتیں عورتوں سے کیا پردہ کرے گی. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. ان کو لے گئے, ایک دن کے لیے لے گئے. 3 دن تک وہی ماں بیٹھی رہی. گھر فون کیا کہ ہم نہیں آئیں گے, یہی رہیں گے. 3 دن کے بعد جب دعا ہو گئی, اجتماع ختم ہوا, اور ان کے پیچھے شاہی گاڑی آئی جانے لگی, تو وہ پہلے دکان پہ گئی, وہاں سے اپنے لیے برقعے خریدے. اور انہوں نے کہا یہاں جو پاکستان سے اور ہندوستان سے عورتیں آئی تھی با پردہ, ان میں بہت نور تھا جو ہم میں نہیں ہے, لہذا ہم بھی ہمیشہ کے لیے آج پردہ کریں گے. بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا, اور کہا کہ بھائی کام آسان ہوا. ادھر سعودی عرب کے اندر امیگریشن میں پردہ ہے, اور یہ پردہ کرتی نہیں, ہمارا حج اسی سال ہمارا حج ہو جائے گا. تو تبلیغی ضروریات اور تبلیغی احکامات اور تبلیغی جو مسائل ہے و احکام ہے, ان کی شان کے مطابق ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اجتماع بھی ان کی صدا اجتماعات کی طرح کامیاب فرمائے, اور ملک کی زبون حالی دور فرمائے, اور پورے عالم کے لیے, فلسطینی مسلمانوں کے لیے, جس پر امریکہ کا ظالم خونخوار بھیڑیا قسم قسم کے مظالم ڈہا رہا ہے, اللہ پاک انہیں بھی آزادی حریت و عزت کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جنازہ درپیش ہو تو سنتیں, نوافل, تفصیلی دعائیں, معمولات مؤخر کر دیے جاتے ہیں. فقہا نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ فرضوں کے بعد جو مؤقت سنتیں ہیں, جیسے جمعے کے بعد 2-4 رکعت اور 2 رکعت یہ مؤقتات ہیں, بس اس کے بعد جنازہ پڑھنا ضروری ہے. مزید تفصیلات اور مزید نوافل, اورات, وظائف, تفصیلی دعائیں وہ بعد میں ہو سکتی ہے. مومن مسلم کا حق مقدم ہے. نماز جنازہ تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے لکھا کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور ملیشیا میں ایک کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کمپنی بینک کے لیے پینشن اور لائف انشورنس کے لیے سافٹ ویئر بناتی ہے اور یورپ میں چلتی ہے. کہ ایسے ملازمت کر سکتا ہوں, اس سے جو آمدنی ہوگی وہ جائے. آپ کو آمدنی تو اپنا معاوضے کا بدل ملے گا, وہ تو جائز ہے. میں نے ایک سوال مفتی عبد الحی نعمانی مفتی عبد المعبود کو دیا تھا، اور جب تک میں پاکستان میں رہا چکر لگایا مگر جواب نہ ملا، نہ فون پر نہ ویسے. دو سال بعد میں وطن واپس آیا تو اب تک عجیب بات ہے کہ آپ پرچیاں لے کر آئے. آپ وہاں جو میں دفتر کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، آپ اپنے اس کاپی کی ایک کاپی مجھے دے دیتے، میں مفتیوں کو تادیب کر دیتا کہ اس میں اتنی تاخیر کس وجہ سے ہے. بعض فتاوا ایسے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ میں خود لکھوا لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ کا تشکوہ تو صحیح ہے کہ انہوں نے بہت دیر کی، لیکن آپ ان سے بھی زیادہ گناہ کے مرتکب ہیں کہ جو ہیڈ دارالافتاء ہے، رئیس الافتاء ہے، وہ میں خود ہوں. آپ کو مجھ سے آ کے وہاں سامنے عرض کرنا تھا، میں فوراً دارالافتاء والوں کو بلا لیتا کہ بھئی اس کی کاپی نکالو اور جواب تیار کرو، نہ ہو تو سوال مجھے دے دو، میں جواب لکھ لیتا ہوں. تو دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے. حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے حد قذف لگوائی تھی. حد قذف جن پر ثبوت ہوا تھا ان کو لگے، باقی جن پر ثبوت نہیں صرف افواہ تھی وہ معاف کیے گئے. آپ کی کتنی بیویاں تھیں، اس میں لونڈی اور بیوائیں کتنی ہیں؟ مورخ دمیاتی جو محدث بھی ہے اور بخاری کے شارح ہے، انہوں نے 37 مجموعہ لکھا ہے، 17 ان میں منکوحات ہیں اور باقی سب کے سب جواری اور اما یعنی کنیز اور لونڈیاں ہیں. مزید تفصیلات کے لیے بزرگوارم مولانا عبد المعبود صاحب باغ سرداران راولپنڈی پھول والی مسجد کے امام خطیب نے ایک کتاب لکھی ہے، پیغمبر کے ازواج متوہرات اور شہزادیہ، وہ حاصل کرے اور ملاحظہ فرمائے. عورتوں قبرستان میں جانا کیا، جو غلطی سے چلا گیا اس کے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے قبرستان میں میلے ٹیلے کے لیے جانا تو آرام ناجائز ہے. اپنے کسی مقبور اور مرحوم والد، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، جو پردے کے لوگ فوت ہوئے ہیں، پردے کے ساتھ ان کی خبروں پر جانا مفتا بھی قول کے مطابق درست اور صحیح. کیا مسئلے کی تفصیل درکار ہے؟ ڈاکٹر لوگ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ فرض نماز کے متصل ایک سجدہ کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں، شرعی حیثیت کیا ہے؟ نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں جانے کو منع فرمایا ہے. فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو عوام نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدہ کرتے ہیں، یہ منع کیا جائے، غلط ہے. فتاوی شام میں بھی سجدہ شکر کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو سجدہ عوام کرتے ہیں دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کو منع کیا جائے. عورت وضو کے لیے سر کا مسح دوپٹے کے اوپر سے کر سکتی ہے؟ یعنی سر کا دوپٹہ جو ہے وہ تھوڑا سا سرک بھی نہیں سکتا ہے. انجینئر محمد علی نے نیٹ پر بیان کیا اور موزے کے حوالے سے اور رموز کے حوالے سے بات کی. کون سے رموز بھائی؟ سر کا مسا تو سر کا ہی ہوگا، دوپٹے کا تھوڑا ہی ہوگا. اور جہاں آیا کہ دوپٹے یا پگڑی کا مسا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ پگڑی یا دوپٹہ پڑا رہا، اس کو اوپر نیچے کیا گیا. جیسے یہ پگڑی ہے، ہم مسا یوں کر سکتے ہیں نا، پھر یوں کر کے یوں کر لیں گے. گائے یا بھینس میں سے کس کا دودھ بہتر ہے؟ شاباش، گاڑا پن میں بھینس کا بہتر ہے اور لذت میں گائے کا بہتر ہے. باڑا کھولنا ہے یا دودھ کی دکان کھول کیا کرنا ہے؟ ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کے بعد روز محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اجزائے بدن ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ نہیں، یہ ضیاء ہے، ختم ہو جائے گی. سجدے میں ناک پیشانی دونوں لگانا ضروری ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک لگ جائے تو پھر نماز کا کیا حکم؟ پیشانی لگ گئی اور ناک نہیں لگی، سجدہ صحیح ہے. پیشانی ہی نہیں لگی بغیر روک کے سجدہ نہیں ہوا. بیٹی کے رشتے کے لیے دعا فرمایا، رشتے والے آتے اللہ خیر و عافیہ سے عزت وقار پائیدار خوشگوار رشتہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. میرے دوست محمد ریحان ولد عبدالحمید کی والدہ صاحبہ سے دراز سے ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. اللہ آپ کی عمر و صحت میں برکت دے. جامعہ عالیہ کے سابق فاضل محمد اقبال کے بھائی کینسر کی بیماری مبتلا ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.